اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر، یہ مقالہ 26 فروری 1944 کو اسلامیہ کالج پشاور میں پڑھا گیا۔ معمولی حالات میں جبکہ زندگی کا دریا سکون کے ساتھ بہہ رہا ہو، انسان ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتا ہے، کیونکہ اوپر کی صاف شفاف سطح ایک پردہ بن جاتی ہے جس کے نیچے تہہ میں بیٹھی ہوئی گندگیاں اور غلاظتیں چھپی رہتی ہیں، اور پردے کے اوپری صفائی آدمی کو اس بات کا تجسس کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس ہونے دیتی ہے کہ تہہ میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب اس دریا میں طوفان برپا ہوتا ہے اور نیچے کی چھپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلاظتیں ابھر کر برسر عام سطح دریا پر بہنے لگتی ہیں، اس وقت اندھوں کے سوا ہر وہ شخص جس کے دیدوں میں کچھ بینائی کے نور باقی ہو، ہر اشتباہ کے بغیر صاف صاف دیکھ لیتا ہے کہ زندگی کا دریا کیا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے چل رہا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عام انسانوں میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ اس منبع کا سراغ لگائیں جہاں سے دریائے زندگی میں یہ گندگیاں آ رہی ہیں، اور اس تدبیر کی جستجو کریں جس سے اس دریا کو پاک کیا جائے اور رکھا جا سکے۔ فی الواقع اگر ایسے وقت میں بھی لوگوں کے اندر اس ضرورت کا احساس بیدار نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی اپنی غفلت کے نشے میں مدہوش ہو کر سود و زیاں سے بالکل ہی بے خبر ہو چکی ہے۔ موجودہ قوموں کی اخلاقی حالت، یہ زمانہ جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں انہی غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے۔ زندگی کا دریا اس وقت اپنی طغیانی پر ہے، ملک ملک اور قوم قوم کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، اور یہ کشمکش اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے مجموعوں سے گزر کر فرد فرد تک کو نزاع کے میدان میں کھینچ لائی ہے۔ اس طرح عالم انسانی کے بیشتر حصے نے اپنے وہ تمام اخلاقی اوصاف اگل کر منظر عام پر رکھ دیے ہیں جنہیں وہ مدتوں سے اندر ہی اندر پرورش کر رہا تھا۔ اب ہم ان گندگیوں کو علانیہ سطح زندگی پر دیکھ رہے ہیں، جن کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تعمق کی ضرورت تھی۔ اب صرف ایک مادرزاد اندھا ہی اس غلط فہمی میں مبتلا رہ سکتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، اور صرف وہی لوگ بیماری کی تشخیص اور علاج کی فکر سے غافل رہ سکتے ہیں جو حیوانات کی طرح اخلاقی حس سے بالکل خالی ہیں، یا جن کے اخلاقی احساسات پر فالج گر گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری قومیں بہت بڑے پیمانے پر ان بدترین اخلاقی صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانیت کے ضمیر نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بے انصافی، بے رحمی، ظلم و ستم، جھوٹ، دغا فریب، مکر، بدعہدی، خیانت، بے شرمی، نفس پرستی، استحصال بالجبر اور ایسے ہی دوسرے جرائم محض انفرادی جرائم نہیں رہے ہیں بلکہ قومی اخلاق کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اجتماعی حیثیت سے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے افراد ابھی تک ان کے ہاں جیلوں میں ٹھونسے جاتے ہیں۔ ہر قوم نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے بڑے سے بڑے مجرموں کو اپنا لیڈر اور سربراہ کار بنایا ہے، اور ان کی قیادت میں بدماشی کی کوئی مکروہ سے مکروہ قسم ایسی نہیں رہ گئی جس کا وہ کھلم کھلا نہایت بے حیائی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ارتکاب نہ کر رہی ہوں۔ ہر قوم دوسری قوم کے خلاف جھوٹ تصنیف کر کے علانیہ نشر کر رہی ہے، اور ریڈیو کے ذریعے سے ان جھوٹوں نے فضائے اثیر تک کو گندا کر دیا ہے۔ پورے پورے ملکوں اور بر اعظموں کی آبادیاں لٹیروں اور ڈاکوؤں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور ہر ڈاکو عین اس وقت جبکہ وہ خود ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے نہایت بے شرمی کے ساتھ اپنے مخالف ڈاکو کی ان ساری گناہگاریوں کا شکوہ کرتا ہے جن سے داغدار ہونے میں اس کا اپنا دامن بھی اپنے حریف سے کچھ کم سیاہ نہیں ہوتا۔ انصاف کے معنی ان ظالموں کے نزدیک صرف اپنی قوم کے ساتھ انصاف کے رہ گئے ہیں۔ حق جو کچھ ہے ان کے لیے ہے، دوسروں کے حقوق پر دست درازی ان کے اخلاقی قانون میں جائز بلکہ کار ثواب ہے۔ قریب قریب تمام قوموں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کے ہاں لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے اور۔ جتنے معیار وہ اپنے مفاد کے لیے قائم کرتی ہیں दूसरों का मफाद सामने आते ही वो सब मेयार बदल जाते हैं, और जिन मेयारों का वो दूसरों से मुतालबा करती हैं उनकी पाबंद खुद को करना हराम समझती हैं। बदअहदी का मरज इस हद को पहुंच चुका है कि अब एक कौम को दूसरी कौम पर कोई एतमाद बाकी न रहा। बड़ी बड़ी कौमों के नुमाइंदे निहायत महज़ब सूरतें लिए हुए जब बैनुल अक़वामी माहिदों पर दस्तखत कर रहे होते हैं, उस वक्त उनके दिलों में ये खबीस नीयत छुपी हुई होती है कि पहला मौका मिलते ही इस मुकद्दस बकरे को कौमी मफाद की कुर्बानगाह पर भेंट चढ़ाएंगे। और जब एक कौम का सदर या वजीर आजम इस कुर्बानी के लिए छुरी तेज करता है तो पूरी कौम में से एक आवाज भी इस बदअखलाकी के खिलाफ नहीं उठती, बल्कि मुल्क की पूरी आबादी इस जुर्म में शरीक हो जाती है। मक्कारी का हाल यह है कि बड़े बड़े पाकीज़ा अखलाकी उसूलों की गुफ्तगु की जाती है सिर्फ इसलिए कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर अपने मफाद की खिदमत इससे ली जाए और सादा लोह इंसानों को यकीन दिलाया जाए कि तुमसे जानो माल की कुर्बानी का मुतालबा जो हम कर रहे हैं ये कुछ अपने लिए नहीं, बल्कि हम बेगरज नेकों के नेक लोग ये सारी तकलीफें महज इंसानियत की भलाई के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। संग दिलियो बेरहमी इस मर्तबा कमाल तक पहुंची है कि एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पर हमलावर होता है तो उसकी आबादी को रोंदने और कुचलने में महज स्टीम रूलर की सी बेहिसी ही इससे जाहिर नहीं होती, बल्कि वो निहायत मजे ले लेकर दुनिया को अपने इन कारनामों की तिला देता है। गोया उसे मालूम है कि अब दुनिया इंसानों से नहीं बल्कि भेड़ियों से आबाद है। खुद गर्जाना शकावत इस इंतहा को पहुंच चुकी है कि एक कौम दूसरी कौम को अपने मफाद के लिए मुसख़र करने के बाद सिर्फ यही नहीं कि बेदर्दी के साथ उसे लूटती खसूटती है, बल्कि नहायत मुनज़्ज़म तरीके से पैहम कोशिश करती रहती है कि इंसानियत के तमाम शरीफाना खसाइल से उसको खाली कर दे और वह तमाम कमीना औसाफ उसके अंदर परवरिश करे जिन्हें वो खुद नहायत घनावना समझती है। ये चंद नुमाया तरीन अखलाकी खराबियां हैं, मैंने महज नमूने के तौर पर बयान की हैं, वरना तफसील के साथ अगर जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि पूरी इंसानियत का जिस्म अखलाकी हैसियत से सड़ गया है। पहले काबा खाने और कुमारबाजी के अड्डे अखलाकी पस्ती के सबसे बड़े फोड़े समझे जाते थे, लेकिन अब तो हम जिधर देखते हैं इंसानी तमद्दन पूरा का पूरा ही फोड़ा नजर आता है। कौमों की पार्लियामेंटें और असम्बलियां, हुकूमत के सेक्रेटेरिएट और वजारत खाने, अदालतों के ईवान और वकालत खाने, प्रेस और नशरगाहें, यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे, बैंक और सनती और तिजारती कारोबार के मजामे, सब के सब फोड़े ही फोड़े हैं जो किसी तेज नश्तर का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इल्म, जो इंसानियत का अजीज तरीन जौहर है, आज उसका हर शोबा इंसानियत की तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ताकत और जिंदगी के तमाम वसाइल जो कुदरत ने इंसान के लिए मुहैया किए थे फसाद और खराबी के कामों में जाया किए जा रहे हैं, और वो सिफात भी जो इंसान की बेहतरीन अखलाकी सिफात समझी जाती थी, मसलन शजाअत, ईसार, कुर्बानी, फयाजी, सब्र व तहम्मुल, उलुल अज़्मी, बुलंद हौसलगी वगैरह, आज इनको भी चंद बड़ी बुनियादी बद अखलाकियों का खादिम बनाकर रख दिया गया है। जाहिर है कि इज्तमाई खराबियां उस वक्त उभर कर नुमाया होती हैं जब इनफरादी खराबियां पाया तकमील को पहुंच चुकी होती हैं। आप इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी सोसाइटी के बेशतर अफराद नेक किरदार हों और वो सोसाइटी बहसियत मजमुई बद किरदारी का मुजाहरा करे। ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं है कि नेक किरदार लोग अपनी क़यादत और नुमाइंदगी और सरबराहकारी बद किरदार लोगों के हाथ में दे दें और इस बात पर राजी हो जाएं कि इनके कौमी और मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात को गैर अखलाकी उसूलों पर चलाया जाए। इसलिए जब वसी पैमाने पर दुनिया की कौमें इन घनावने और रजील अखलाकी औसाफ का इजहार अपने इज्तमाई इदारों के जरिए से कर रही हैं तो ये इस बात की दलील है कि आज नौ इंसानी अपनी तमाम इल्मी तमद्दनी तरक्कियों के बावजूद एक शदीद अखलाकी तनज़ुल में मुब्तला है और उसके बेशतर अफराद इस दबाव से मुतासिर हो चुके हैं। ये हालत अगर यूं ही तरक्की करती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब इंसानियत किसी बहुत बड़ी तबाही से दोचार होगी और एक तवील अहद जुल्मत उस पर छा जाएगा। अब हम अगर आंखें बंद करके तबाही के गढ़े की तरफ सरपट जाना नहीं चाहते तो हमें खोज लगाना चाहिए कि इस खराबी का सरचश्मा कहाँ है। جہاں سے یہ طوفان کی طرح امڈی چلی آ رہی ہے۔ چونکہ یہ اخلاقی خرابی ہے، لہذا لا محالہ ہمیں اس کا سراغ ان اخلاقی تصورات ہی میں ملے گا جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ اخلاقی تصورات، دنیا کے اخلاقی تصورات کیا ہیں؟ اس سوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً یہ تمام تصورات دو بڑی قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک قسم کے تصورات وہ جو خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر مبنی ہے، دوسری قسم کے تصورات وہ جو ان عقیدوں سے الگ ہٹ کر کسی دوسری بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ آئیے اب ہم ان دونوں قسموں کے تصورات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت یہ کس صورت میں پائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں۔ خدا اور حیات بعد الموت کے عقیدے پر جتنے اخلاقی تصورات قائم ہوئے ہیں، ان کی صورت کا تمام تر انحصار اس عقیدے کی نوعیت پر ہوتا ہے جو خدا اور حیات بعد موت کے متعلق لوگوں میں پایا جاتا ہو۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت خدا کو کس شکل میں مان رہی ہے، اور دوسری زندگی کے متعلق ان کے عام تخیلات کیا ہیں۔ خدا کو ماننے والے بیشتر انسان اس وقت شرک میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنے زوم میں خدائی کے اکثر اختیارات، جن کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہے، دوسری ہستیوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اور ان ہستیوں کا خیالی نقشہ اپنی خواہشات کے مطابق ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اپنے ان خدایانہ اختیارات کو ٹھیک اسی طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں۔ یہ گناہ کرتے ہیں، وہ بخشوا لیتی ہیں۔ یہ فرائض سے غافل اور حقوق سے بے پرواہ ہو کر بے مہار جانور کی طرح حرام و حلال کی تمیز کے بغیر دنیا کی کھیتی کو چرتے پھرتے ہیں، اور وہ کچھ نظر و نیاز کے عوض ان کی نجات کی ضمانت لے لیتی ہیں۔ یہ چوری بھی کرنے جاتے ہیں تو ان کی عنایت سے تھانے دار سوتا رہ جاتا ہے۔ ان کے اور ان کے درمیان یہ سودا طے ہو گیا ہے کہ ان کی طرف سے عقیدہ اچھا رکھیں اور نظر پیش کرتے رہیں، اور اس کے جواب میں وہ ان کے سب کام، جو کچھ بھی یہ کرنا چاہیں، بناتی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جب خدا انہیں پکڑنا چاہے گا تو وہ بیچ میں حائل ہو کر کہہ دیں گی کہ یہ ہمارے دامن کے سایہ میں ہیں، ان سے کچھ نہ کہا جائے۔ بلکہ بعض جگہ تو اس پگڑ دگڑ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی کوئی ادا کر چکا ہے۔ ان مشرکانہ عقائد نے زندگی بعد موت کے عقیدے کو بھی بے معنی کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری اخلاقی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں جو مذہب نے تعمیر کی تھیں۔ مذہبی اخلاقیات کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں، اور زبانوں پر اس کا ذکر بھی احترام کے ساتھ آتا ہے، مگر عملاً ان کی پابندی سے بچنے کے لیے شرک نے فرار کی بے شمار راہیں فراہم کر دی ہیں، اور کچھ اس شان سے فراہم کی ہیں کہ جس راہ سے بھی یہ چاہیں بھاگیں، بہرحال انہیں اطمینان ہے کہ آخر کار پہنچیں گے نجات ہی کی منزل پر۔ شرک سے قطع نظر کر کے، جہاں خدا پرستی اور عقیدہ آخرت کچھ بہتر صورت میں موجود ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے مطالبات سکڑ کر انسانی زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو گئے ہیں۔ چند اعمال، چند رسوم اور چند پابندیاں ہیں جن کا محدود انفرادی و معاشرتی زندگی میں خدا ان سے مطالبہ کرتا ہے، اور انہیں کے معاوضے میں اس نے ایک بہت بڑی جنت ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اگر یہ ان مطالبوں کو پورا کر دیں تو پھر کوئی چیز خدا کی طرف سے ان کو کرنے کی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد یہ آزاد ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات جس طرح چاہیں چلائیں، اور اگر ان خدائی مطالبوں میں بھی کوتاہی رہ جائے تو اس کی رحمت اور نقطہ نوازی پر بھروسہ ہے کہ وہ گناہوں کے پشتارے ان سے جنت کے دروازے پر رکھوا لے گا، اور اندر جانے کے لیے اعزازی ٹکٹ عنایت فرما دے گا۔ اس تنگ مذہبی تصور نے اول تو زندگی کے معاملات پر مذہبی اخلاقیات کے انطباق کو بہت محدود کر دیا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے تمام بڑے بڑے شعبے ہر اس اخلاقی رہنمائی اور بندش سے آزاد ہو گئے ہیں جو مذہب سے حاصل ہو سکتی تھی۔ دوسرے اس تنگ دائرے میں بھی اخلاق کی گرفت سے بچ نکلنے کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے، جس سے فائدہ اٹھانے میں کم ہی لوگ سستی دکھاتے ہیں۔ ان سب سے بہتر حالت جن مذہبی طبقوں کی ہے، جو شرک سے بھی پاک ہیں، سچائی کے ساتھ خدا کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت کے متعلق بھی کسی جھوٹے بھروسے پر تکیہ نہیں کر بیٹھے ہیں، ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی تو بے شک پائی جاتی ہے، اور بہترین سیرت و کردار کے لوگ ان میں مل جاتے ہیں، لیکن ان کو بالعموم مذہب و روحانیت کے محدود تصور نے خراب کر رکھا ہے۔ वो दुनिया और उसके मसाइल जिंदगी से बड़ी हद तक बेताल्लुक होकर या तो चंद मखसूस कामों को जिन्हें मजहबी काम समझा जाता है ले बैठते हैं, या अपने नफ्स को मांझ मांझ कर साफ करते हैं ताकि वो इस दुनिया ही में आलम गैब की आवाजें सुनने और हुस्न मुतलक की परछाइयां देखने के काबिल हो जाएं। उनके नजदीक नजात का रास्ता दुनियावी जिंदगी के किनारे किनारे से बचकर निकल जाता है और खुदा के कुर्ब से सरफराज होने की सबील बस ये है कि एक तरफ मजहब के दिए हुए नक्शे पर अपनी जिंदगी के जाहरी पहलुओं को ढाल लिया जाए और दूसरी तरफ नफ्स की सफाई के लिए चंद तरीकों से काम लेकर उसे मुजल्ला व मुसफ़ा कर लिया जाए और फिर एक महदूद दायरे के अंदर कुछ मजहबी और रूहानी मशागिल में मसरूफ रहकर जिंदगी के दिन पूरे कर दिए जाए। गोया उनके खुदा को चंद खुश वजा शीशे के बर्तन, चंद मुकत्ता लाउड स्पीकर, चंद उम्दा ग्रामोफोन, चंद लतीफ रेडियो सेट, चंद खुशनुमा फोटो के कैमरे दरकार थे और इसी गरज के लिए उसने जमीन में इतना कुछ सामान देकर इंसान को भेजा ताकि यहां से अपने आप को इन चीजों में तब्दील करके फिर इसके पास वापस पहुंच जाए। मजहब और रूहानियत के इस गलत तसव्वुर का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जो नफूस बुलंदतर और पाकीजा तर अखलाकी सलाहियतों के हामिल थे उन्हें ये जिंदगी के मैदान से हटाकर गोशों में ले गया और घटिया दर्जे के औसाफ रखने वालों के लिए बगैर मुजाहमत के खुद ब खुद मैदान खाली हो गया। दुनिया की पूरी मजहबी सूरत हाल का ये लुब लुबाब है और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा परस्ती से जो अखलाकी ताकत इंसान को मिलनी मुमकिन थी बेशतर इंसान तो इसको सिरे से हासिल ही नहीं कर रहे हैं और एक बहुत कलील तादाद इसको हासिल कर रही है, लेकिन इंसानियत की रहनुमाई और सरबराहकारी से वो खुद दस्तबरदार हो गई है। इसलिए उसका हाल उस बैटरी का सा है जिसमें बिजली भरी हुई है और वो यूं ही रखे रखे अपनी उम्र पूरी कर दे। इंसानी तमद्दुन की गाड़ी बिलफेल जो लोग इस वक्त चला रहे हैं उनके अखलाकियात खुदा और आखरत के असासी तखय्युल से खाली हैं और दानिस्ता खाली किए गए हैं। नीज अखलाक में खुदा की रहनुमाई कबूल करने से उन्होंने कतई इनकार कर दिया है। अगरचे इनमें कसीर तादाद लोग किसी न किसी मजहब के कायल हैं, मगर इनके नजदीक मजहब हर इंसान का महज एक शख्सी और इंफरादी मामला है जिसे अपनी जात तक आदमी को महदूद रखना चाहिए। इज्तमाई जिंदगी और उसके मामला से मजहब को कोई सरोकार ही नहीं है। फिर इसकी क्या जरूरत है कि वह इन मामला को चलाने के लिए किसी फौकुल फितरी हिदायत की तरफ रुजू करें। गुज़श्ता सदी के अवाखिर में जिस अखलाकी तहरीक की इब्तदा अमरीका से हुई थी और जो बढ़ते बढ़ते इंग्लिस्तान और दूसरे ममालिक में फैल गई, उसका बुनियादी मसलक अमरीकी अंजुमन अखलाक अमेरिकन एथिक यूनियन के मकासद की फहरिस्त में बई अल्फाज वाजह किया गया है। इंसानी जिंदगी के तमाम ताल्लुकात में ख्वा वो शख्सी हों, इज्तमाई हों, कौमी हों या बैनुल अक़वामी, अखलाक की इंतहाई अहमियत पर जोर देना बगैर इसके के मजहबी मुअतक़िदात या माबादुत तबीग तखय्युलात का इसमें कोई दखल हो। इस तहरीक के ज़ेरे असर इंग्लिस्तान में इत्तेहाद अंजुमन हाय अखलाक यूनियन ऑफ एथिकल सोसाइटीज कायम हुई जो बाद को अखलाकी इत्तेहाद के नाम से मुनज़्ज़म की गई। उसका असासी मकसद ये बयान किया गया है, इंसानी रिफाकत और खिदमत के ऐसे तरीके की तलकीन करना जो इस उसूल पर मबनी हो कि मजहब का सबसे बड़ा मकसद भलाई की महब्बत है और यह कि अखलाकी तस्वुरात और अखलाकी जिंदगी के लिए दुनिया की हकीकत और जिंदगी बाद मौत के मुतालिक किसी अकीदे की हाजत नहीं है और यह कि खालिस इंसानी और फितरी जराए से इंसानों को अपने तमाम ताल्लुकाती जिंदगी में हक से महब्बत करने, हक जानने और हक पर अमल करने के लिए तैयार किया जाए। इन अल्फाज में दरहकीकत उस पूरे तबके की नुमाइंदगी की गई है जो इस वक्त दुनिया के अफकार, तहजीब, तमद्दुन और मामलात की रहनुमाई कर रहा है। आज दुनिया के कारोबार को अमलन जो लोग चला रहे हैं उन सब के जहन पर वही तखय्युल छाया हुआ है जो ऊपर के चंद फिक्रों में बयान किया गया है। सब ही ने बिलफेल अपने अखलाकियात को खुदा और आखिरत के अकीदे और मजहब की अखलाकी रहनुमाई से आज़ाद कर लिया है। वह अगर खुदा को मानते भी हैं तो सिर्फ इसके होने को मानते हैं, अपनी जिंदगी के उसूल और जाब्ते उससे नहीं लेते। गैर मजहबी अखलाकी फलसफों का जायजा। अब हमें उन गैर मजहबी अखलाकी फलसफों का जायजा लेकर देखना चाहिए कि उनकी क्या कैफियत है। नंबर एक, فلسفہ اخلاق کا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ اصلی اور انتہائی بھلائی کیا ہے جس کو پہنچنا انسانی سعی و عمل کا مقصود ہونا چاہیے، اور جس کے معیار پر انسان کے طرز عمل کو پرکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا، صحیح ہے یا غلط۔ اس سوال کا کوئی ایک جواب انسان نہیں پا سکا، اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک وہ بھلائی خوشی ہے، دوسرے کے نزدیک کمال ہے، تیسرے کے نزدیک فرض برائے فرض ہے۔ پھر خوشی کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیسی خوشی؟ آیا وہ جو جسمانی و نفسانی خواہشات کے پورا ہونے سے حاصل ہوتی ہے، یا وہ جو ذہنی ترقی کے مدارج پر چڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، یا وہ جو اپنی شخصیت کو آرٹ یا روحانیت کے نقطہ نظر سے آراستہ کر لینے سے حاصل ہوتی ہے؟ نیز یہ کہ کس کی خوشی؟ آیا ہر شخص کی اپنی خوشی، یا اس جماعت کی خوشی جس سے انسان وابستہ ہے، یا تمام انسانوں کی خوشی، یا فی الجملہ دوسروں کی خوشی؟ اسی طرح کمال کو مقصود قرار دینے والوں کے لیے بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کمال کا تصور اور اس کا معیار کیا ہے، اور کمال کس کا مقصود ہے، فرد کا، جماعت کا، یا انسانیت کا؟ اسی طرح جو لوگ فرض برائے فرض کے قائل ہیں، وہ ایک غیر مشروط واجب الاطاعت قانون فرض کی بے چون و چرا اطاعت ہی کو آخری و انتہائی بھلائی قرار دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون فی الواقع ہے کیا، کس نے اس کو بنایا ہے، اور کس کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات مختلف گروہوں کے نزدیک مختلف ہیں۔ محض فلسفہ کی کتابوں ہی سے مختلف نہیں، بلکہ عملاً بھی مختلف ہیں۔ یہ ساری انسانوں کی بھیڑ جو آپ کے سامنے تمدن انسانی کی گاڑی کو چلا رہی ہے، جس میں سلطنتوں کو چلانے والے وزیر، فوجوں کو لڑانے والے جنرل، انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے جج، انسانی معاملات کے قانون بنانے والے شارعین، لیجسلیٹرز، انسانوں کو تیار کرنے والے معلم، انسان کے معاشی ذرائع کو کنٹرول کرنے والے کاروباری لوگ، اور تمدن کے کارخانے میں کام کرنے والے مختلف مدارج کے کارکن سبھی شامل ہیں۔ ان کے پاس بھلائی کا کوئی ایک معیار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص اور ہر ایک گروہ اپنا الگ معیار رکھتا ہے، اور ایک تمدنی نظام میں کام کرتے ہوئے بھی ہر ایک کا رخ ایک الگ مقصود کی طرف پھرا ہوا ہے۔ کسی کے نزدیک اپنی خوشی منتہا ہے، اور خوشی سے اس کی مراد نفسانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ کوئی اپنی خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کے ذہن میں خوشی سے کچھ اور مراد ہے۔ اس ذاتی خوشی کے حصول اور عدم حصول ہی کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے لیے کون سا طرز عمل نیک ہے یا بد۔ مگر اس کی ظاہری شریفانہ صورت سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے لیے وہ ایک موزون وزیر یا جج یا معلم یا کسی دوسری حیثیت سے تمدن کی مشین کا ایک اچھا پرزہ ہے۔ اسی طرح کوئی خوشی سے مراد انسانوں کے اس مخصوص مجموعہ کی خوشی اور خوشحالی سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں وابستہ ہیں، اور یہی اس کے نزدیک وہ برتر چیز ہے جس کے حصول کی سعی کرنا اس کے نزدیک نیکی ہے۔ یہ نقطہ نظر اسے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا ہر ایک کے لیے سانپ اور بچھو بنا دیتا ہے۔ لیکن ہم اس کی ظاہری مہذب صورت کی وجہ سے اس کو ایک شریف انسان فرض کر لیتے ہیں، اور وہ امانتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں جن میں اس کے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہی مختلف اقسام کی شخصیتیں کمال کو خیر اعلی ماننے والوں اور فرض برائے فرض کے قائلین میں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر کے نظریات اپنے عملی نتائج کے اعتبار سے انسانی تہذیب و تمدن کے لیے زہر کا حکم رکھتے ہیں، مگر وہ تریاق کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، ہماری اجتماعی زندگی میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر دو، اب آگے چلیے۔ فلسفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس خیر و شر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے، کس ماخذ کی طرف ہم یہ معلوم کرنے کے لیے رجوع کریں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اس سوال کا بھی کوئی ایک جواب انسان کو نہیں ملتا، اس کے بھی بہت سے جوابات ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ ذریعہ اور ماخذ انسان کا تجربہ ہے، کسی کے نزدیک قوانین حیات اور حالات وجود کا علم ہے، کسی کے نزدیک وجدان ہے، کسی کے نزدیک عقل ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ جس کا آپ نے پہلے سوال کے معاملے میں مشاہدہ کیا۔ ان چیزوں کو ماخذ قرار دینے کے بعد اخلاق کے لیے مستقل اصول ہی یہ قرار پاتا ہے کہ اس کا کوئی متعین معیار نہ ہو، بلکہ وہ ایک سیال مادی کی طرح بہتا اور مختلف صورتوں اور پیمانوں میں ڈھلتا چلا جائے۔ انسانیت کے تجربے سے صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے متعلق مکمل اور مفصل معلومات یکجا جمع ہوں، اور کوئی ہمہ بین اور کامل متوازن ذہن ان سے نتائج حاصل کرے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ اول تو انسانیت کا تجربہ بھی ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے، پھر اب تک کا جو تجربہ ہے اس کے بھی مختلف اجزاء مختلف لوگوں کے سامنے ہیں، اور وہ مختلف طور پر اپنی ذہنیت کے مطابق ان سے نتائج نکال رہے ہیں۔ تو کیا ان ناقص معلومات سے مختلف نامکمل ذہن اپنے رجحانات کے مطابق جو نتائج بھی اخذ کر لیں وہ سب صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیسے سخت بیمار ہیں وہ ذہن جو اپنے خیر و شر کو جاننے کے لیے اس ذریعہ علم کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہی معاملہ قوانین حیات اور حالات وجود کا ہے۔ یا تو آپ اخلاقی بھلائی اور برائی کو جاننے کے لیے اس وقت کا انتظار کریں جب ان قوانین اور حالات کا علم قابل اطمینان حد تک آپ کی گرفت میں آ جائے، یا نہیں تو ناکافی معلومات کو ناکافی جانتے ہوئے انہی کی بنیاد پر مختلف ذہنیت اور مختلف مراتب علمی کے لوگ مختلف طور پر فیصلے کرتے رہیں کہ ان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور علم کی ہر نئی قسط حاصل ہونے کے بعد ان فیصلوں کو بدلتے بھی رہیں، حتیٰ کہ آج کا خیر کل کا شر ہو جائے اور آج کا شر کل خیر قرار پائے۔ عقل اور وجدان کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ بلا شبہ خیر و شر کو جاننے کی کچھ استعداد عقل کو بھی حاصل ہے، اور اس عقل سے ہر انسان نے کچھ نہ کچھ حصہ پایا ہے، اور خیر و شر کا کچھ علم وجدانی بھی ہے جس کا الہام ہر انسان کے ضمیر پر فطرتاً ہوتا ہے، لیکن اس علم کے لیے ان میں سے کوئی بھی کافی بذات نہیں ہے کہ اسی کو آخری اور واحد ذریعہ علم کی حیثیت لے لیا جائے۔ عقل یا وجدان جس کو بھی آپ کافی بذات سمجھتے ہیں، بہرحال ایک ایسے ذریعہ علم پر آپ اعتماد کریں گے جو نہ صرف یہ کہ اپنی فطرت میں ناقص و محدود ہے، بلکہ وہ مختلف اشخاص، مختلف طبقوں، مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں پہنچ کر بالکل مختلف چیزوں پر خیر یا شر ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ یہ ساری بدنظمی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے محض علمی مقالات اور فلسفیانہ بحثوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ فی الواقع دنیا کے تمدن و تہذیب میں عملاً اس کا عکس پوری طرح نمایاں ہو رہا ہے۔ آپ کے تمدن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، خواہ وہ کارفرمائی کے مقام پر ہوں یا کارکنی کے مقام پر، یا کارفرماؤں اور کارکنوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب خیر و شر اور صحیح و غلط جاننے کے لیے اپنے اپنے طور پر انہی مختلف ماخذوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور ہر شخص اور ہر گروہ کا خیر و شر دوسرے کے خیر و شر سے الگ ہے، حتیٰ کہ ایک کا خیر دوسرے کا انتہائی شر ہے، اور ایک کا شر دوسرے کا انتہائی خیر۔ اس بدنظمی نے اخلاق کے لیے کوئی پائیدار بنیاد باقی ہی نہیں رہنے دی۔ جن چیزوں کو دنیا میں ہمیشہ سے جرم اور گناہ سمجھا جاتا رہا ہے، آج کسی نہ کسی گروہ کی نگاہ میں وہ عین خیر ہیں، یا مطلقاً خیر نہیں تو اضافی خیر بن گئی ہیں۔ اسی طرح جن بھلائیوں کو ہمیشہ سے انسان خوبی سمجھتا رہا ہے، ان میں سے اکثر آج حماقت اور مضحکہ خیز قرار پا چکی ہیں، اور مختلف گروہ ان کو شرم کے ساتھ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ اعلانیہ پامال کر رہے ہیں۔ پہلے جھوٹا جھوٹ بولتا تھا مگر معیار اخلاق سچائی ہی کو مانتا تھا، لیکن آج کے فلسفوں نے جھوٹ کو خیر بنا دیا ہے، اور جھوٹ بولنے کا ایک مستقل فن مدون کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر قومیں اور سلطنتیں جھوٹ پھیلا رہی ہیں۔ یہی حال ہر بد اخلاقی کا ہے کہ پہلے بد اخلاقیاں ہی تھیں، مگر آج نئے فلسفوں کے طفیل وہ سب مطلق یا اضافی خیر میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ نمبر 3، فلسفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ قانون اخلاق کے پیچھے وہ کون سی قوت ہے جس کے زور سے یہ قانون نافذ ہو؟ اس کے جواب میں مسرت اور کمال کے پرستار کہتے ہیں کہ خوشی یا کمال کی طرف جانے والی بھلائیاں اپنی پیروی کرانے کی طاقت اپنے اندر خود ہی رکھتی ہیں، اور رنج یا پستی کی طرف لے جانے والی برائیاں آپ اپنے ہی زور پر اپنے سے اجتناب کرا لیتی ہیں۔ اس کے سوا قانون اخلاق کے لیے کسی خارجی اقتدار کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قانون فرض انسان کے ارادہ معقول کا اپنے اوپر عائد کیا ہوا قانون ہے، اس کے لیے کسی بیرونی زور کی حاجت نہیں۔ تیسرا گروہ سیاسی اقتدار کو قانون اخلاق کی اصل قوت نافذہ سمجھتا ہے، اور اس مسلک کی روح سے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں جو پہلے خدا کے لیے تھے، یعنی باشندوں کے حق میں یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ چوتھے گروہ نے یہ مرتبہ اسٹیٹ کے بجائے سوسائٹی کو دیا ہے۔ یہ سب جوابات فسادات کی بے شمار صورتیں دنیا میں عملاً پیدا کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ پہلے دونوں جوابوں نے انفرادی خودسری اور بے راہ روی یہاں تک بڑھا دی کہ اجتماعی زندگی کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس کا رد عمل ان فلسفوں کی صورت میں رونما ہوا جنہوں نے یا تو اسٹیٹ کو خدا بنا کر افراد کو بالکل اس کا بندہ بنا ڈالا، یا پھر افراد کی روٹی کے ساتھ ان کی خیر و شر کی باغیں بھی معاشرے کے ہاتھوں میں دے دی۔ حالانکہ سبوحاً قدوس نہ اسٹیٹ ہے نہ معاشرہ۔ نمبر چار، یہی معاملہ اس سوال کے جواب میں پیش آتا ہے کہ وہ کون سا محرک ہے جو انسان کو اپنے طبی رجحانات کے علی رغم اخلاقی احکام کی پابندی پر آمادہ کرے۔ کسی کے نزدیک بس خوشی کی تمع اور رنج و تکلیف کا خوف اس کے لیے کافی محرک ہے، کوئی محض کمال کی خواہش اور نقص سے بچنے کی تمنا کو اس کے لیے کافی سمجھتا ہے، کوئی اس لیے محض آدمی کے اپنے جذبہ احترام قانون پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ کے اجر کی امید اور اس کے غضب کو اہمیت دیتا ہے، اور کوئی معاشرے کے اجر اور اس کے غضب کو تم و خوف کے لیے استعمال کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ ان میں سے ہر جواب کو عملاً ہمارے اخلاقی نظامات میں سے کسی نہ کسی کے اندر تقدم کا وہ مقام حاصل ہے، اور تھوڑا سا تجسس کرنے پر یہ حقیقت بآسانی کھل سکتی ہے کہ یہ سب محرکات بد اخلاقی کے لیے بھی اتنے ہی اچھے محرک بن سکتے ہیں جتنے خوش اخلاقی کے لیے، بلکہ ان میں بد اخلاقی کے لیے محرک بننے کی قوت بہت زیادہ ہے۔ اور بہرحال کسی اعلیٰ درجے کی اخلاقیات کے لیے تو یہ تمام محرکات قطعاً ناکافی ہیں۔ یہ بہت مختصر جائزہ جو میں نے دنیا کی موجودہ اخلاقی حالت کا لیا ہے، اس سے بیک نظر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ہمہ گیر اخلاقی انتشار پایا جاتا ہے۔ خدا سے بے نیاز ہو کر انسان کوئی ایسی بنیاد نہیں پا سکا جس پر وہ قابل اطمینان طریقے سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرتا۔ اخلاق کے سارے بنیادی سوالات اس کے لیے حقیقتاً لاجواب ہو کے رہ گئے۔ نہ وہ اس خیر برتر کا کہیں سراغ لگا سکا جو اس کی کوششوں کا منتہا بننے کے قابل ہوتی، اور جس کے لحاظ سے اعمال کے نیک یا بد اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا۔ نہ اسے وہ ماخذ کہیں سے ہاتھ لگا جس سے وہ صحیح طور پر معلوم کر سکتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا۔ نہ اسے وہ اقتدار فراہم کرنے میں کامیابی ہوئی جس کی بنا پر اخلاق کے کسی بلند جامع عالمگیر ضابطہ کو قوت نافذہ حاصل ہو سکتی، اور نہ اسے کوئی ایسا محرک مل سکا جو انسانوں میں راستی پر عمل کرنے اور ناراستی سے پرہیز کرنے کے لیے حقیقی آمادگی پیدا کرنے کے قابل ہو۔ خدا سے بغاوت کر کے انسان نے خودسری کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہا اور اپنے نزدیک حل کیا بھی، مگر یہ اسی حل کے پیدا کردہ نتائج ہیں جو آج ہم کو اخلاقی تنزل کے ایک خوفناک طوفان کی شکل میں اٹھتے اور پوری انسانی تہذیب کو تباہی کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس بنیاد کو تلاش کریں جس پر انسانی اخلاق کی صحیح تعمیر ہو سکے؟ فی الواقع یہ تلاش و جستجو محض ایک علمی بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کی ایک عملی ضرورت ہے، اور وقت کی نزاکت نے اس کو اہم ترین ضرورت بنا دیا ہے۔ اسی لحاظ سے میں اپنی تلاش کے نتائج پیش کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں وہ نہ صرف میرے ان نتائج پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، بلکہ خود بھی سوچیں کہ اخلاق انسانی کے لیے آخر کون سی بنیاد صحیح ہو سکتی ہے۔ انسانی اخلاق کی صحیح بنیادیں، میں اپنی تلاش و تحقیق سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق کے لیے صرف ایک ہی بنیاد صحیح ہے، اور وہ اسلام فراہم کرتا ہے۔ یہاں فلسفہ اخلاق کے تمام بنیادی سوالات کا جواب ہم کو ملتا ہے، और ऐसा जवाब मिलता है कि जिसके अंदर वो कमजोरियां मौजूद नहीं हैं जो फलसफियाना जवाबात में पाई जाती हैं। यहां मजहबी अखलाकियात की उन कमजोरियों में भी कोई कमजोरी ऐसी मौजूद नहीं है जिनकी वजह से वो न किसी मुस्तहकम सीरत की तामीर कर सकते हैं और न इंसान को तमद्दुन के वसी जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बनाते हैं। यहां एक ऐसी हमागीर अखलाकी रहनुमाई मिलती है जो जिंदगी के तमाम शोबों में तरक्की के इंतहाई मुमकिन दराजात तक हमको ले जा सकती है। यहां वह अखलाकी उसूल हमको मिलते हैं जिन पर एक सालेह तरीन निजाम तमद्दुन कायम हो सकता है, और अगर इन उसूलों पर इनफरादी और इज्तिमाई किरदार की बिना रखी जाए तो इंसानी जिंदगी इस फसाद से महरूम रह सकती है जिससे वो इस वक्त दोचार है। इस नतीजे पर मैं किन दलाइल से पहुंचा हूं, इसकी मुख्तसर तशरीह मैं आपके सामने बयान करूंगा। फलसफा जिस मुकाम से अपनी अखलाकी बहस शुरू करता है, दरहकीकत वो अखलाक के मसले का सिरा ही नहीं बल्कि बीच के चंद नुक्ते हैं जिन्हें सिरे को छोड़कर उसने नुक्ता आगाज बना लिया है, और यही उसकी पहली गलती है। यह सवाल कि इंसान के लिए किरदार की सेहत और गलती का मैयार क्या है और वो कौन सी भलाई है जिसको पहुंचने की सई इंसान के लिए मकसूद बिजात होनी चाहिए, दरअसल ये बात का सवाल है। इससे पहले जो सवाल हल होना चाहिए वो ये है कि इस दुनिया में इंसान की हैसियत क्या है। ये सवाल इसलिए तमाम सवालात पर मुकद्दम है कि हैसियत के तायुन के बगैर अखलाक का सवाल महज बेमाना ही नहीं हो जाता बल्कि इसमें बेशतर इम्कान इस अमर का होता है कि इस तरह जो अखलाकियात मुतय्यन किए जाएंगे वो बुनियादी तौर पर गलत होंगे। मसलन किसी जायदाद के मुतालिक आपको ये तय करना है कि इसमें किस तरह मुझे काम करना चाहिए और किस किस्म के तसर्रुफात मेरे लिए हक हैं और किस किस्म के तसर्रुफात बातिल। क्या आप इस सवाल को सही तौर पर हल कर सकते हैं ता वक्ते के पहले इस बात का तायुन न कर लें कि इस जायदाद में आपकी हैसियत क्या है और इससे आपके ताल्लुक की नौइयत क्या है। अगर यह जायदाद किसी दूसरे की मिल्कियत है और आप इसमें अमीन की हैसियत रखते हैं तो आपके लिए इसमें अखलाकी तर्ज अमल की नौइयत कुछ और होगी, और अगर आप खुद इसके मालिक हैं और इस पर आपके मालिकाने इख्तियारात गैर महदूद हैं और आपकी अखलाकी तर्ज अमल की नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। और यह बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि हैसियत का सवाल अखलाकी तर्ज अमल की नौइयत के मामले में फैसला कुन है बल्कि दर हकीकत इसी पर इस अमर के फैसले का भी इन्हिसार है कि इस जायदाद में आपके लिए तर्ज अमल मुतय्यन करने का हकदार कौन है, आप खुद या जिसके आप अमीन हैं। इस्लाम सबसे पहले इस सवाल की तरफ तवज्जो करता है और हमें बिल्कुल वाज़ह तौर पर शायवे इश्तिबाह के बगैर यह बताता है कि इस दुनिया में इंसान की हैसियत खुदा के बंदे और नायब की है। यहां इंसान को जितनी चीजों से साबिका पेश आता है वो सब खुदा की मिल्क हैं, हत्ता कि इंसान का अपना जिस्म और वो तमाम कुव्वतें भी जो इस जिस्म में भरी हुई हैं इंसान की अपनी मिल्क नहीं है बल्कि खुदा की मिल्क हैं। खुदा ने इसको इन तमाम चीजों पर तसर्रुफ करने के इख्तियारात देकर यहां अपने नायब की हैसियत से मामूर किया है, और इस मामूरियत में उसका इम्तिहान है। इम्तिहान का आखिरी नतीजा इस दुनिया में नहीं निकलेगा बल्कि जब अफराद का, कौमों का और पूरी नौए इंसानी का काम खत्म हो जाएगा और इंसानों के मसाई के असरात और नताइज पाया तकमील को पहुंच जाएंगे, तब खुदा बयक वक्त इन सब का हिसाब लेगा और इस अमर का फैसला करेगा कि किसने उसकी बंदगी और नियाबत का हक ठीक ठीक अदा किया है और किसने नहीं किया। ये इम्तिहान किसी एक अमर में नहीं बल्कि तमाम उमूर में है, किसी एक शोबाए जिंदगी में नहीं बल्कि बहसियत मजमुई पूरी जिंदगी में है। नफ्स व जिस्म की जितनी कुव्वतें इंसान को दी गई हैं सबका इम्तिहान है, और खारिज में जिन जिन चीजों पर जिस जिस तरह के इख्तियारात उसे अदा किए गए हैं इन सब में भी इम्तिहान है कि वो किस तरह इन पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। हैसियत के तायुन का मंतकी नतीजा यह है कि दुनिया में अपने लिए अखलाकी तर्ज अमल के तायुन का हक ही सिरे से इंसान को हासिल नहीं रहता बल्कि इसका फैसला करना खुदा का हक हो जाता है। इसके बाद फलसफा अखलाक के वह तमाम सवालात जिनको फलसफियों ने छेड़ा है न सिर्फ ये कि हल हो जाते हैं बल्कि इस अमर की भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि एक एक सवाल के 36-36 जवाबात हों और एक एक जवाब पर इंसानों का एक एक गिरोह अखलाक के एक जुदागाना रुख पर चल पड़े اور ایک ہی تمدنی اجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے یہ مختلف سمتوں پر چلنے والے لوگ اپنی بے راہ رویوں سے بد نظمی، انتشار اور فساد پیدا کر دیں۔ اگر انسان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے جو اسلام نے قرار دی ہے، تو یہ بات خود متعین ہو جاتی ہے کہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہونا اور اس کی رضا کو پہنچنا ہی وہ بلند ترین بھلائی ہے جو مقصود بالذات ہونی چاہیے، اور کسی طرز عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا مدار اسی امر پر ہے کہ وہ اس بھلائی کے حصول میں کہاں تک مددگار یا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یہیں سے متعین ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے نیک اور بد، صحیح اور غلط کے علم کا اصل ماخذ خدا کی ہدایت ہے، اور اس کے سوا دوسرے ذرائع علم اس اصل ماخذ کے مددگار تو بن سکتے ہیں مگر خود اصل ماخذ نہیں بن سکتے۔ نیز یہ امر بھی طے ہو جاتا ہے کہ قانون اخلاق کے واجب الاطاعت ہونے کی اصل بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ خدا کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے، اور یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی پابندی اور برے اخلاق سے اجتناب کے لیے اصل محرک خدا کی محبت اور اس کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اس سے فلسفہ اخلاق کے سارے اصولی سوالات حل ہو جاتے ہیں، بلکہ در حقیقت اس بنیاد پر جو اخلاقی سسٹم بنتا ہے اس کے اندر نہایت متوازن اور متناسب طریقے سے وہ تمام اخلاقی سسٹم اپنی اپنی موضوع جگہ پا لیتے ہیں جو فلسفہ اخلاق کے مفکرین نے تجویز کیے ہیں۔ فلسفیانہ اخلاقی نظاموں کی اصل قباحت یہ نہیں ہے کہ ان میں حقیقت و صداقت کا جز بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل قباحت یہ ہے کہ انہوں نے صداقت کے ایک جز کو لے کر پوری صداقت بنا لیا ہے۔ اس لیے جز کے کل بننے میں جس قدر زائد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے لا محالہ انہیں باطل کے بہت سے اجزاء لینے پڑتے ہیں۔ اسلام اس کے برعکس پوری صداقت پیش کرتا ہے، اور اس کی کل صداقت میں وہ تمام جزی صداقتیں جذب ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے پاس الگ الگ تھیں اور ناقص تھیں۔ یہاں خوشی کا بھی ایک مقام ہے، مگر اس سے مراد وہ خوشی و خوشحالی ہے جو خدا کے قانون کی پیروی سے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہو، اور یہ خوشی و خوشحالی جسمانی و مادی بھی ہے، ذہنی و نفسی بھی، آرٹسٹک اور روحانی بھی۔ نیز یہ خوشی و خوشحالی فرد کی بھی ہے، جماعت کی بھی، اور تمام انسانیت کی بھی۔ ان مختلف خوشیوں میں تصادم نہیں بلکہ توافق ہے۔ یہاں کمال کا بھی ایک مقام ہے، مگر وہ کمال جو خدا کے امتحان میں 100% نمبر پانے کا مستحق ہو، اور یہ فرد کا، جماعت کا، قوم کا، پوری انسانیت کا، غرض سب ہی کا کمال ہے۔ صحیح اخلاقی طرز عمل وہ ہے جس سے ہر فرد نہ صرف خود کمال کی طرف ترقی کرے بلکہ دوسروں کی تکمیل میں بھی مددگار ہو، کوئی کسی کی تکمیل میں مزاحم نہ ہو۔ یہاں کانت کے قطعی واجب الاطاعت کیٹیگوریکل امپیریٹو کو پوری عزت کی جگہ مل جاتی ہے، اور اس جہاز کو وہ لنگر بھی مل جاتا ہے جس کے بغیر یہ فلسفہ کے دریا میں ڈگمگا رہا تھا۔ جس قطعی واجب الاطاعت قانون کا ذکر کانت نے کیا ہے اور جس کی وہ خود کوئی توضیح نہ کر سکا، دراصل وہ خدا کا قانون ہے۔ خدا کی طرف سے اس کی صورت معین کی گئی ہے، خدا ہی کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے، اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کا نام نیکی ہے۔ اسی طرح یہاں اخلاقی خیر و شر کے علم کا جو ماخذ ہمیں بتایا گیا ہے، وہ ان دوسرے ذرائع علم کی نفی نہیں کرتا جن کی طرف فلاسفہ رجوع کرتے ہیں، بلکہ ان سب کو ایک سسٹم کا جز بنا لیتا ہے۔ البتہ وہ نفی جس چیز کی کرتا ہے، وہ صرف یہ بات ہے کہ انہیں یا ان میں سے کسی ایک کو اصلی اور آخری ذریعہ علم کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ خدا کی ہدایت کے ذریعے سے خیر و شر کا جو علم ہمیں بخشا گیا ہے، وہ اصل علم ہے۔ رہا تجربہ علم، قوانین حیات اور حالات وجود سے استنباط کیا ہوا علم، عقلی علم اور وجدانی علم، تو یہ سب اس اصل علم کے شواہد ہیں۔ جن چیزوں کو خدا کی ہدایت خیر کہتی ہے، انسانیت کا تجربہ ان کے خیر ہونے پر شہادت دیتا ہے، قوانین حیات اس کی تصدیق کرتے ہیں، عقل اور وجدان دونوں اس بات پر گواہ ہیں۔ لیکن معیار صداقت خدائی ہدایت ہی ہے، نہ کہ یہ ذرائع علم۔ انسانیت کے تاریخی تجربات سے یا قوانین حیات سے اگر کوئی ایسا استنباط کیا جائے، یا عقل اور وجدان سے کوئی ایسی رائے قائم کی جائے جو خدا کی ہدایت کے خلاف ہو، تو اصل اعتبار خدا کی ہدایت کا کیا جائے گا، نہ کہ اس استنباط یا اس رائے کا۔ ہمارے پاس علم کے ایک مستند معیار ہونے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ہمارے علوم میں ڈسپلن پیدا ہو اور ہم اس انارکی اور بد نظمی سے بچ جائیں جو کسی معیار کے نہ ہونے اور اعجاب کل ذی رأی برأیہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں قانون اخلاق کی پشتیبان قوت، سینکشن اور محرکات کا مسئلہ بھی اسی طور حل ہو جاتا ہے کہ اس سے ان دوسری چیزوں کی نفی نہیں ہوتی جو فلسفیوں نے تجویز کی ہیں، بلکہ صرف ان کی تصحیح ہو جاتی ہے، اور جن غلط حدود پر وہ پھیلا دی گئی ہیں یا خود پھیل جاتی ہیں وہاں سے ان کو ہٹا کر ایک جامع سسٹم میں ٹھیک مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ خدا کا قانون اس لیے کہ وہ خدا کا قانون ہے، اپنے قیام کی طاقت آپ اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ طاقت اس مومن کے نفس میں بھی موجود ہے جو خدا کی رضا چاہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور خود اس کمال کا طالب ہے جو خدا کی طرف بڑھنے سے حاصل ہو۔ نیز یہ طاقت مومنین کی سوسائٹی اور اس صالح ریاست میں بھی موجود ہے جو خدا کے قانون پر مبنی ہو۔ قانون کی پابندی پر مومن کو آمادہ کرنے والی چیز اس کی خالص فرض شناسی بھی ہے، اس کا حق کو حق جانتے ہوئے اسے پسند کرنا اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے نفرت کرنا بھی ہے، اور وہ طمع اور خوف بھی ہے جو وہ اپنے خدا سے رکھتا ہے۔ اسلامی تصور اخلاق کا انسانی زندگی پر اثر دیکھیے۔ اس طرح اسلام اس پوری فکری اور عملی انارکی کو ختم کر دیتا ہے جو انسان کو بے خدا فرض کر کے اس کے لیے ایک نظام اخلاق تجویز کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے۔ اسلام خدا کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہی انسان کا اور ساری کائنات کا واحد مالک، خالق، معبود اور حاکم ہے۔ اس خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے ہاں بجز دعائے خیر کے کسی ایسی سفارش کی گنجائش بھی نہیں جو زور سے منوائی جاتی ہو اور رد نہ کی جا سکتی ہو۔ اس کے ہاں ہر شخص کی کامیابی و ناکامی کا مدار اس کے اپنے طرز عمل پر ہے۔ نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکتا ہے، نہ کسی کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے، اور نہ کسی کے عمل کا صلہ دوسرے کو ملتا ہے۔ اس کے ہاں جانبداری نہیں ہے کہ ایک شخص یا خاندان یا قوم یا نسل سے اس کو دوسرے کی بنسبت زیادہ دلچسپی ہو۔ سب انسان اس کی نگاہ میں یکساں ہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون اخلاق ہے، اور فضیلت جو کچھ بھی ہے اخلاقی فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ وہ خود رحیم ہے اور رحم کو پسند کرتا ہے، وہ خود فیاض ہے اور فیاضی کو پسند کرتا ہے، وہ خود غفور ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے، وہ خود عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، وہ ظلم سے، تنگ نظری و تنگ دلی سے، بے رحمی و سنگ دلی سے، تعصب اور نفسانی جانبداری سے پاک ہے۔ اس لیے انہی کو پسند کرتا ہے جو ان صفات سے پاک ہوں۔ پھر کبریائی تنہا اس کا حق ہے، اس لیے تکبر اسے ناپسند ہے۔ خدائی صرف اسی کے لیے ہے اور دوسرے سب اس کے بندے ہیں، اس لیے ایک بندے پر دوسرے کی خداوندی اس کو پسند نہیں۔ مالک وہ اکیلا ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے امانت کی حیثیت سے ہے، اس لیے کسی بندے کی خود مختاری اور کسی کا کسی کے لیے قانون بنانا اور کسی کا کسی کے لیے بذات خود واجب الاطاعت ہونا، یہ سب فی الحقیقت غلط ہے۔ سب کا متع وہی ایک ہے، اور سب کے لیے خیر اسی میں ہے کہ اس کی بے چون و چرا اطاعت کریں، پھر وہ محسن ہے اور شکر اور احسان مندی اور محبت کا مستحق ہے۔ وہ منعم ہے اور اس کا حقدار ہے کہ اس کی نعمتوں میں اسی کی منشا کے مطابق تصرف کیا جائے۔ وہ منصف ہے اور لازم ہے کہ انسان اس کے انصاف میں سزا پانے کا خوف اور جزا پانے کی تما رکھے۔ وہ علیم و خبیر ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی نیتوں سے بھی واقف ہے، اس لیے ظاہری حسن اخلاق سے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ محیط ہے، اس لیے کوئی یہ امید بھی نہیں کر سکتا کہ جرم کر کے اس کی پکڑ سے بچ نکلے گا۔ خدا کے اس تصور پر غور کیجئے۔ اس سے بالکل ایک فطری نتیجہ کے طور پر انسان کے لیے ایک مکمل اخلاقی زندگی کا نقشہ وجود میں آتا ہے، اور وہ نقشہ ان تمام کمزوریوں سے خالی ہے جو مشرکانہ مذاہب کے اخلاقیات اور دہریانہ مسلکوں کے اخلاقیات میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو اخلاقی ذمہ داریوں سے بچ نکلنے کے چور دروازے کہیں موجود ہیں، نہ ان ظالمانہ فلسفوں کے لیے کوئی جگہ ہے جن کی بنا پر انسان اپنی دلچسپیوں کے لحاظ سے عالم انسانیت کو تقسیم کر کے ایک حصہ کے لیے مجسم فرشتہ اور دوسرے حصے کے لیے مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ نہ دہریانہ اخلاقیات کی وہ بنیادی کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اخلاق میں کوئی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان سلبی خوبیوں کے ساتھ اس نقشہ میں یہ ایجابی خوبی موجود ہے کہ یہ اخلاقی فضیلت کا ایک بلند ترین اور وسیع ترین منتہا پیش کرتا ہے جس کی وسعت اور بلندی کی کوئی حد نہیں، اور اس منتہا کی طرف بڑھنے کے لیے ایسے محرکات فراہم کرتا ہے جو پاکیزہ ترین ہیں۔ پھر یہ تصور کہ امتحان کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ان تمام چیزوں میں ہے جو خدا نے انسان کو دی ہیں، کسی ایک حیثیت میں نہیں بلکہ ان تمام حیثیتوں میں ہے جو انسان کو یہاں حاصل ہیں، اور کسی ایک شعبہ حیات میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہے جو اخلاق کے دائرے کو اتنا ہی پھیلا دیتا ہے جتنا امتحان کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ انسان کی عقل، اس کے ذرائع علم، اس کی ذہنی و فکری قوتیں، اس کے حواس، اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی جسمانی طاقتیں سب کے سب امتحان میں شریک ہیں، یعنی امتحان آدمی کی پوری شخصیت کا ہے۔ پھر خارج کی دنیا میں جن جن اشیاء سے آدمی کو سابقہ پیش آتا ہے، جن اشیاء پر وہ تصرف کرتا ہے، جن انسانوں سے مختلف طور پر اس کو واسطہ پڑتا ہے، ان سب کے ساتھ اس کے برتاؤ میں امتحان ہے، اور سب سے بڑھ کر اس امر میں امتحان ہے کہ انسان یہ سب کچھ خدا کی خداوندی اور اپنی ابدیت و نیابت کے احساس کے ساتھ کر رہا ہے، یا آزادی و مختاری کی ہوا میں مبتلا ہو کر، یا خدا کے سوا دوسروں کا بندہ بن کر۔ اس وسیع ترین تصور اخلاق میں وہ تنگی نہیں ہے جو مذہب کے محدود تصور سے پیدا ہوتی ہے، یہ آدمی کو زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھاتا ہے، ہر میدان کی اخلاقی ذمہ داریاں اسے بتاتا ہے، اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے سے وہ خدا کے اس امتحان میں کامیاب ہو سکے جو ایک ایک میدان زندگی سے متعلق ہے۔ پھر یہ تصور کہ امتحان کا اصلی اور آخری فیصلہ اس زندگی میں نہیں بلکہ دوسری زندگی میں ہوگا، اور حقیقی کامیابی و ناکامی وہ ہے جو وہاں ہو نہ کہ یہاں، یہ دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات پر انسان کی نظر کو بنیادی طور پر بدل دیتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے وہ نتائج جس دنیا میں نکلتے ہیں ہمارے لیے حسن و قبح، صحت اور غلطی، حق اور باطل، اور کامیابی و ناکامی کے قطعی، اصلی اور آخری معیار نہیں رہتے۔ اس لیے قانون اخلاق کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا انحصار بھی ان نتائج پر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص اس تصور کو قبول کرے گا وہ قانون اخلاق کی پیروی پر بہرحال ثابت قدم رہے گا، خواہ اس دنیا میں اس کا نتیجہ بظاہر اچھا ہو یا برا، کامیابی کی صورت میں نکلتا نظر آئے یا ناکامی کی صورت میں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی نگاہ میں دنیاوی نتائج بالکل ہی ناقابل لحاظ ہوں گے، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ وہ اصلی اور آخری لحاظ ان کا نہیں بلکہ آخرت کے پائیدار نتائج کا کرے گا، اور اپنے لیے صحیح صرف اس طرز عمل کو سمجھے گا جو ان نتائج پر نگاہ رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے۔ وہ کسی چیز کو چھوڑنے اور کسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کرے گا کہ زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں وہ لذت اور خوشی اور نفع کی موجب ہے یا نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کرے گا کہ زندگی کے آخری مرحلہ میں اپنے قطعی اور حتمی نتائج کے اعتبار سے وہ کیسی ہے۔ اسی طرح اس کا نظام اخلاق ترقی پذیر تو ضرور رہے گا، مگر اس کے اصول اخلاق تغیر پذیر نہیں ہوں گے، اور نہ اس کی سیرت ہی تلون پذیر ہوگی، یعنی تمدن و تہذیب کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی تصورات میں وسعت تو یقیناً ہوگی، مگر یہ ممکن نہ ہوگا کہ واقعات کی ہر کروٹ اور حالات کی ہر گردش کے ساتھ اخلاق کے اصول بھی بدلتے چلے جائیں اور آدمی ایک اخلاقی گرگٹ بن کے رہ جائے، اس کے اخلاقی رویے میں سرے سے کوئی پائیداری ہی نہ ہو۔ پس اخلاق کے نقطۂ نظر سے آخرت کا یہ اسلامی تصور دو اہم فائدے عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ کہ اس سے اصول اخلاق کو غایہ درجے کا استحکام نصیب ہوتا ہے جس میں تزلزل کا کوئی خطرہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی اخلاقی سیرت کو وہ استقامت میسر آتی ہے جس میں بشرط ایمان انحراف کا کوئی اندیشہ نہیں۔ دنیا میں سچائی کے 10 مختلف نتیجے نکل سکتے ہیں، اور ان پر نگاہ رکھنے والا ایک ابن الوقت انسان مواقع اور امکانات کے لحاظ سے 10 مختلف طرز عمل اختیار کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں سچائی کا نتیجہ لازماً ایک ہی ہے، اور اس پر نظر رکھنے والا ایک مومن انسان دنیاوی فائدے اور نقصان کا لحاظ کیے بغیر لازماً ایک ہی طرز عمل اختیار کرے گا۔ دنیاوی نتائج کا اعتبار کیجئے تو خیر و شر کسی متعین چیز کا نام نہیں رہتا، بلکہ ایک ہی چیز اپنے مختلف نتیجوں کے اعتبار سے کبھی خیر اور کبھی شر بنتی رہتی ہے، اور اس کے اتباع میں دنیا پرست آدمی کا کردار بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کے نتائج پر نظر رکھیے تو خیر اور شر دونوں قطعی طور پر متعین ہو جاتے ہیں، اور مومن بالآخرہ آدمی کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ کبھی خیر کو بد انجام یا شر کو نیک انجام سمجھ کر اپنے کردار کو بدل دے۔ پھر یہ تصور کہ انسان اس دنیا میں خدا کا خلیفہ ہے، اور تصرف کے جو اختیارات یہاں اسے حاصل ہیں وہ سب دراصل نائب خدا کی حیثیت سے ہیں، انسانی زندگی کے لیے راستے اور مقصد دونوں کا تعین کر دیتا ہے۔ اس تصور سے لازم آتا ہے کہ انسان کے لیے خود مختاری اور بندگی غیر اور خداوندانہ بڑائی کے تمام رویے غلط ہوں، اور صرف یہی ایک رویہ صحیح ہو کہ اپنے تمام تصرفات میں وہ خدا کی مرضی کا تابع اور اس کے نازل کردہ اخلاقی قانون کا پابند بن کر رہے۔ نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان ایک طرف تو اپنے اخلاقی رویے میں ہر ایسے طرز عمل سے بشدت اجتناب کرے جس میں خود مختاری و بغاوت کا یا خدا کے سوا کسی اور کی بندگی یا خدا وندانہ کی بریائی کا ذرا برابر شائبہ پایا جاتا ہو، کیونکہ یہ تینوں چیزیں اس کی نائبانہ حیثیت کے منافی ہیں۔ مگر دوسری طرف خدا کی املاک میں اس کا تصرف اور خدا کی پیدا کردہ قوتوں میں اس کا برتاؤ اور خدا کی رعیت میں اس کی فرما روائی اس اخلاق اور اس برتاؤ کے عین مطابق ہو جو اس سلطنت کا اصل مالک اپنے ملک اور اپنی رعیت میں اختیار کر رہا ہے، کیونکہ نائبانہ حیثیت کا فطری اقتضا یہی ہے کہ نائب سلطان کی پالیسی خود سلطان کی پالیسی ہے، اور نائب سلطان کے اخلاق خود سلطان کے اخلاق سے منافی نہ ہوں۔ نیز اس تصور سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو قوت اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں اور جو ذرائع اور وسائل اسے دنیا میں بخشے ہیں، ان سب کو استعمال کرنے اور منشاء الہی کے مطابق استعمال کرنے پر انسان مامور ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ نائب سلطان بھی سخت مجرم ہو جس نے سلطان کی منشا کے خلاف اس کی ملک اور اس کی رعیت میں تصرف کیا، اور وہ نائب بھی بڑا مجرم قرار پائے جس نے سلطان کے دیے ہوئے اختیارات میں سے کسی اختیار کو سرے سے استعمال ہی نہ کیا ہو، بلکہ اس کی بخشی ہوئی قوتوں میں سے کسی قوت کو بلا وجہ ضائع کر دیا اور اس کے بنائے ہوئے ذرائع وسائل سے کام لینے میں جان بوجھ کر کوتاہی کی، اور اس ڈیوٹی سے منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا جس پر سلطان نے اسے مامور کیا تھا۔ نیز اس تصور سے بھی یہ لازم آتا ہے کہ پوری نوع انسانی کی اجتماعی زندگی ایسے ڈھنگ پر قائم ہو کہ سارے انسان یعنی خدا کے سب خلیفہ ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں جو خدا نے ان پر عائد کی ہیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں، اور نظام تمدن و عمران میں ایسی کوئی چیز کار فرما نہ رہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی یا انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی خلافت کو عملاً سلب کر لے یا اس کے اجرا میں مانے اور مزاحم ہو، بجز اس صورت کے جبکہ کوئی انسان خلافت سے محروم ہو کر اپنے حقیقی سلطان سے بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہو۔ یہ تو ہے وہ اخلاقی منہاج جو تصور خلافت سے ایک لازمی نتیجہ کے طور پر انسان کے لیے بنتی ہے۔ رہا انسان کی اخلاقی زندگی کا مقصد اور اس کی تمام سعی و عمل کا نصب العین، تو وہ بھی اس تصور سے بالکل ایک منطقی لزوم کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔ نائب سلطان کی حیثیت سے انسان کا زمین پر معمور رہنا خود بخود اس بات کا مقتضی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ خدا نے زمین کے انتظام کا جتنا حصہ انسان سے متعلق کیا ہے، اس حصے میں خدا کے قانون کو جاری کرنا، خدا کی منشا کے مطابق امن اور عدل و صلاح کا نظام قائم کرنا اور قائم رکھنا، اس نظام میں شر و فساد کی جو صورتیں شیاطین جن و انس پیدا کریں ان کو دبانا اور مٹھانا، اور ان بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ نشو و نما دینا جو خدا کو محبوب ہیں اور جن سے خداوند عالم اپنی زندگی اور اپنی رعیت کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس پر ہر وہ انسان اپنی تمام مسائی کو مرکوز کر دے گا جس کے اندر خلیفہ الہی ہونے کا شعور پیدا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد صرف یہی نہیں کہ ان تمام مقاصد کی نفی کر دیتا ہے جو لذت پرستوں اور مادہ پرستوں اور قوم پرستوں اور دوسرے محملات کے پرستاروں نے اپنی جگہ کے لیے مقرر کر لیے ہیں، بلکہ یہ ان لایعنی مقاصد کی بھی اتنی شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے جو روحانیت کے غلط تصور کے تحت اہل مذاہب نے متعین کیے ہیں۔ ان دونوں غلط انتہاؤں کے درمیان خلافت الہیہ کا تصور انسان کے سامنے ایک ایسا بلند ترین اور پاکیزہ ترین مقصد حیات رکھ دیتا ہے جو اس کی قوتوں اور قابلیتوں کو زندگی کے ہر میدان میں برسر کار لاتا ہے اور انہیں ایک صالح ترین نظام تمدن و تہذیب کے قیام اور ارتقاء کی خدمت میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادیں جو اخلاق انسانی کی تعمیر کے لیے اسلام نے ہم کو دی ہیں۔ اسلام کسی ایک قوم کی جائیداد نہیں، بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے اور سارے انسانوں کی فلاح اس کے پیش نظر ہے۔ اس لیے ہر اس شخص کو جو اپنی اور انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہو، یہ سوچنا چاہیے کہ آیا انسانی اخلاق کی تعمیر کے لیے یہ بنیادیں بہتر ہیں جو اسلام ہمیں دے رہا ہے، یا وہ جو روحانی مذاہب یا فلسفیانہ مسالک ہم کو دیتے ہیں۔ اگر کسی کا دل گواہی دے کہ اخلاق کے لیے یہی بنیادیں صحیح ہیں، تو پھر کوئی جاہلانہ تعصب اسے ان بنیادوں کے قبول کرنے میں مانع نہ ہونا چاہیے۔